ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله, جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں, روکتے ہیں لوگ اللہ کے راستے سے, بے دین روکتے ہیں کہ دیندار روکتے ہیں؟ بے دین تو روکتے ہیں کچھ انڈائریکٹلی, دنیا کو اتنا سجا سنوار کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ خود ہی چل پڑتے ہیں, لیکن کچھ دیندار بھی لوگوں کو روکتے ہیں کہ مت جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے, جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں بھی جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا, اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی, اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. کہاں یہ بات کہی تھی اللہ نے جو آپ کو یاد کروا رہے؟ پہلے پارے کے آخر میں, سورۃ بقرہ میں. آپ فیل کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. جو دل میں بسا ہوتا ہے نا, اس کا تو ہم بہانے بہانے سے ذکر کرتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ کو بھی ابراہیم سے بڑی محبت ہے. اور چنے ہوئے کو کیا کہا کہ میرے گھر کی صفائی کرو. ہم کیا کہتے ہیں, یہ کوئی چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے کہ وہ صفائی کریں اور چیزوں کو ٹھیک رکھیں؟ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں, تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. گئے ہیں آپ کبھی؟ آپ میں سے کون نہیں گیا ابھی حج اور عمرے پہ؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لے کر جائے, پھر وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ کیا وہاں برکتیں ہیں. مجھے تو ہر جگہ وہاں حضرت ابراہیم ہی یاد آتے ہیں جا کر, اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور کے ناطے سے, اور مدینہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور یاد آتا ہے. وہاں کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے جا کے دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں لے جا کر ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی خوبصورت ہو گئی. لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جو اپنی عام زندگی کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق رکھنا چاہتا ہے نا, اس کو وہاں جا کے کوئی بہت تبدیلی نہیں دکھتی. اپنی زندگی میں ایک معیار رکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. رمضان اور حج, یہ دو موقع ایسے ہیں, ان دونوں موقعوں پہ اگر آپ کو اپنی عام روٹین لائف میں کچھ چینجز کرنی پڑے, یعنی کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں, تو یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ عام دنوں میں آپ ٹھیک ٹریک پہ نہیں ہیں. اور اگر ان دو مواقع پر جو آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا جو حالات ہیں یا آپ کے دل کی حالت, آپ کی مصروفیات, ان کا اپنی باقی زندگی کے ساتھ کوئی بہت فرق نہ دکھے, تو خوشی منائیں. کیونکہ اصل میں یہ دونوں ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں, تربیت کے مرحلے ہوتے ہیں. حج میں دیکھیں چار جوڑوں میں آپ رہ لیتے ہیں, گاڑی نہیں ہے تو پیدل چل رہے ہیں, سیل فون تو اب وہاں بھی شروع ہو گئے, پہلے وہ بھی نہیں تھے, اور لوگ طواف میں بھی سیل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حیرت کی بات ہے نا. اللہ اکبر, ہم جدائی نہیں برداشت کر سکتے, حنیف ہو ہی نہیں سکتے. تو اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا, تو اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اب کیا, واٹ نیکسٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکاریں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص مقام پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں جا کے پکار لگائی, اور ہر وہ بندہ جو قیامت تک حج کرے گا یا عمرہ کرے گا یا وہاں جائے گا, اس نے اس پکار پہ لبیک کہا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ جو لوگ ابھی تک نہیں گئے انہوں نے کہا ہوا کہ نہیں کہا ہوا, لیکن دل میں تڑپ رکھا کریں. حج یا عمرہ ایک بندے کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلیاں بھی لاتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو یاد تو کرتے ہی ہیں, لیکن جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو پھر زیادہ اس کا خیال آیا ہوتا ہے نا. آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو پھر آپ کو زیادہ اس کا خیال رہتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ویسے بھی رہتا ہے آپ کا, لیکن جب آپ اللہ کے گھر گئے ہوتے ہیں تو پھر اللہ بہت یاد آتا ہے. اور بعض لوگوں کی زبان سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ وہاں جا کے گھر تو یاد ہی نہیں آیا, بچے تو یاد نہیں آئے. کب یاد آتے ہیں؟ جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ اتنی پیاری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور لوگوں کو حج کے لیے بلا رہے ہیں. لوگوں کو حج کے لیے اس نے عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے، اور خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کر لیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کہ اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود ہی اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ دیکھیے یہاں بتوں کی گندگی کے ساتھ وجتنے وہ قول الزور کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، اور دوسری بات پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس طرح کہ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ کرنا کیسے یہ سب کچھ؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر ایک اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یہ پرندے کون ہیں؟ یہ درگاہیں ہیں، مشرکوں کے ڈیرے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مثال ہے، اس لیے تھوڑا سا اس پہ توجہ کر لیں کہ جو ایک رب کو پکارتا ہے نا وہ ایک در پہ رہتا ہے، اور جو ایک رب کا نہیں ہوتا، حنفاء للہ نہیں ہوتا، اس کا حال کیا کہ کوئی آسمان سے گرے۔ سوچیں ذرا، وہ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مشرک کا بھی یہی حال ہے کہ یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ ایک درگاہ پہ جاؤ، وہاں جا کے منت مانو، یہ پوچھو، اچھا نہیں کوئی دوست نے بتایا فلاں جگہ بھی ایک قبر ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں چل پڑے، دھکے کھاتے ہوئے وہاں پہنچے، ان کا در کھٹکھٹایا، کچھ دیر رہے، نہیں ہوا تو چل پڑے دوسری جگہ۔ یہی بات ہے نا جس کو ایک شاعر نے بھی کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ ایک اور مثال اچھی نہیں لگتی لیکن بہت فٹ آتی ہے شرک پہ، کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، مشرک بھی ایسا ہی ہے، در در کا بھکاری ایک کا بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، شاید فائدہ ہوگا۔ ایک وہ ملازمہ ہوتی ہے جو ایک ہی گھر میں فل ٹائم رہتی ہے، میڈ کی صورت میں، گھر والی عورت ہے، اس کو اس کی ہر چیز کی فکر ہوگی، کھانے کی، پینے کی، عید آئے گی تو جوڑا لے دے گی، بچوں کی چیزیں لے دے گی۔ لیکن ایک وہ ماسی ہے جو بیچاری ادھر سے اٹھ تو ادھر، ادھر سے اٹھ تو ادھر، فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ پہلی صحیح رہتی ہے کہ دوسری؟ پہلی۔ دوسری بیچاری ہو سکتا ہے سارا دن بھوکی اور گھر میں واپس آئے اور پہلی سوچے کہ اگلے گھر سے کھا لے گی، اور اگلی سوچے پیچھے سے کھا چکی ہوگی۔ تو دعا کریں کہ ہمیں اللہ حنیف بنا دے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ تو دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو اسلام کی پہچان ہو۔ اس کا مذاق اڑانا بندے کے دل سے تقوی کے اٹھنے کے برابر ہے۔ یہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، کبھی میں اسلامک شاعر کا مذاق تو نہیں اڑاتی۔ مثلاً کیا کیا ہیں شاعر؟ داڑھی، حجاب، مسجد، مولا، جنت، جہنم۔ میں نے تو سنا ہے کہ اسٹیج ڈراموں میں لوگ جنتوں اور جہنموں تک کا مذاق اڑاتے ہیں، مولوی کا مذاق، ساس کا مذاق، کس کس کا مذاق۔ یہ دل کے اندر سے ایمان کے نکلنے کی علامت ہے۔ تم ایک مقتے مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم متی فرمان بن جاؤ، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، کیا حال ہے ان کا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ اللہ کے ذکر سے میرا دل کانپنے لگتا ہے؟ اور جو مصیبت بھی ان پر آ پڑتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں؟ کیا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتی ہوں؟ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں؟ کیا یہ صفات میرے اندر ہیں؟ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کیے بیٹھے ہیں، جو سوال نہیں کرتے، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ قربانی کے گوشت کا ذکر ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم قربانی کے جانور کاٹتے ہیں، دو ڈھائی ماہ بعد پھر بھی کاٹیں گے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں انسان، خون مٹی میں بہ جاتا ہے، اللہ کو کیا جائے گا؟ تقویٰ منکم، کس نیت سے کیا، کس مشکل میں پڑنے کے باوجود کیا، دینے کے بعد جتلایا کہ دوسروں کو دکھایا یا کیا کیا؟ پیچھے ہم سورت مائدہ میں پڑھ چکے کہ اللہ متقیوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ تقویٰ کی بنیاد پہ قربانی کرنی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں وہ تقویٰ والی ہیں یا بغیر تقویٰ کے ہیں؟ تو چھوٹا سا ایک اپنے لیے جائزہ بنا لیں، سروے کر لیں، جس شوق سے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتی ہوں، کیا اتنے ہی شوق سے خواہشات کو بھی قربان کرتی ہوں، نافرمانی کی چیزوں کو بھی قربان کرتی ہوں، ناپسندیدہ عادتوں کو بھی قربان کرتی ہوں؟ حال تو کہہ کہ ہم تو چار ناخن نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے، ہم تو چار بال نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، بکرے اور چھترے تو کرنے دور کی بات ہے۔ صرف اگر انسان سبق لے لے تو قربانی کا جانور انسان کو یہ سبق دے کے جاتا ہے کہ لوگو، میں نے تو اپنی جان دے دی اللہ کے نام پہ، تم نے تو اپنے ابھی ارمان ہی نہیں دیے، تمہارے تو ارمان پورے ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دفاع، بہت بڑا نقطہ ہے۔ فروٹس آف ایمان جو ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا، اس میں اسی آیت پہ ایک فروٹ ہے جو ایمان کے بعد ملتا ہے، اور وہ کیا کہ جتنا ایمان گہرا ہوتا ہے اتنا دفاع زیادہ ہو جاتا ہے، مدافعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کرتا ہے اس بندے کو۔ آج کے دور میں مسلمان خام خواہ کے ایک خوف کا شکار ہیں کہ ان کے اوپر بڑی مشکلات ہیں، لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے اندر ایمان بڑھا لو، تمہارا دفاع میں کروں گا، کافر تمہیں دیکھ کے ڈرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص ملک شام سے نکلا اور مدینہ آیا کہ ذرا میں دیکھوں کہ عمر کون ہے، عمر فاروق کی طرف اشارہ تھا۔ جب مدینہ میں آیا تو چلتے چلتے مسجد نبوی کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ ایک شخص اندر گہری نیند سو رہا ہے، آدھا جسم دھوپ میں آ چکا ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، کہا تمہیں نہیں پتا، لگتا ہے باہر سے آئے ہوئے ہو، کہا یہ تمہارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس وقت پھر اس شخص نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا یہ ہیں وہ عمر جنہوں نے کیسر و کسرا کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں اور خود کتنے سکون سے سو رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ عمر، تو اس لیے اطمینان اور چین سے سو رہا ہے کہ تو نے انصاف کیا، اور دنیا کے حکمرانوں کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ اس طرح دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا۔ جب مسلمان دن کے اندر فرسان اور رات کو رہبان بن جاتے ہیں تو اللہ دفاع کرتا ہے۔ ایک جنگ تھی، غالباً قادسیہ کی جنگ تھی، تو نان مسلمز کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ تھی آف کورس۔ اس دور میں رات کے وقت جنگ نہیں ہوتی تھی، مسلمان اپنی جگہوں میں چلے جاتے تھے، کافر اپنی میں، بلکہ بعض دفعہ تو راتوں کو ایک دوسرے کو کھانے بھی پیش کرتے تاکہ اگلے دن اب پھر لڑیں گے۔ رات کا وقت ہوا تو کافروں میں سے ایک شخص، یعنی دشمن قوم کا ایک شخص اٹھا، خیال آیا کہ چلو جا کے دیکھو تو صحیح رات کو یہ کیا کرتے ہیں، اور اس نے مسلمانوں کے لشکر کا ایک راؤنڈ لیا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ اس نے کیا محسوس کیا کہ لشکر اسلام میں سے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، بن بن کی، اور جب غور کیا تو پتہ چلا کہ لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی تہجد میں اپنے رب کو قرآن سنا رہا تھا. اتنا خوف اور خیبت اس کے دل پہ طاری ہوئی, واپس گیا, اپنے لشکر کو مخاطب ہوا, یعنی اپنے لشکر سے خطاب کیا اور کہنے لگا, ہم فرسان بن نہار و رحبان فی اللیل, کہنے لگا یہ مسلمان دن میں بکھرے ہوئے گھوڑے بن جاتے ہیں, گھڑ سوار ہیں, یعنی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, اور راتوں کو اللہ کے خوف کے آگے راہب بن جاتے ہیں. کہنے لگا میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا اس گروہ سے سامنا ہو, میری یہ خواہش ہے کہ میرا ان سے کبھی سامنا ہی نہ ہو, اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ گیو اپ کر دو, واپس چلو. یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اب بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ آج کے دور میں دفاع میں کمی کیوں ہے. سیکیورٹی کی کمی نہیں ہے, ایمان کی کمی ہے.